أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر جمعرات کے دن آپ کی خدمت میں ایک آپ کے خوبصورت پروگرام میں جسے پیام رحمان کا نام دیا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اس پروگرام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے مسلسل دو ہفتے سورہ طارق کا تعارف پیش کیا تھا اور آج آپ کی خدمت میں سورہ اعلیٰ کا تعارف پیش کیا جائے گا. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب, جو انشاءاللہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر, اس کی وضاحت اور اس کے تعارف کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس سورہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی جانب. ہم سنیں گے اور پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله, إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى, صحف إبراهيم وموسى.
بنام خدا رحمان و رحیم. اے نبی, اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا, اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی, اور جس نے چارہ اگایا پھر کچھ دیر بعد اسے سیاہ خاشاک کر دیا. عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے, مگر جو اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو یقیناً جانتا ہے. اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے, پس جہاں نصیحت مفید ہو نصیحت کرتے رہو. جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرتا ہے, اور بدبخت اس سے گریز کرتا ہے. جو بڑی آگ میں جھلسے گا پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. بے تحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا, اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہترین ہے اور بقا والی ہے. پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات مرقوم ہے, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان میں, اور سورہ اعلیٰ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں عید مباہلہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کریں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت یعنی مولا امام علی علیہ السلام، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے دو نور چشم حضرت امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ نصارہ نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے میدان میں آئے، اور نصارہ نجران نے آخر میں ہار مان لی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ تو لہٰذا اس عظیم کامیابی پر، اسلام کی کامیابی، پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی کامیابی جو کہ عید مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، اس سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف اور گفتگو کریں گے سورہ اعلیٰ کے حوالے سے۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے معزز ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس عید مباہلہ کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
بہت بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان کے اسٹوڈیو میں قبلہ، اور سورہ اعلیٰ کے حوالے سے گفتگو آج ہونی ہے، تو حسب دستور اس سورہ کے جو مطالب ہیں، اس کے اندر جو اہم اہم مضامین اور موضوعات پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیات کی شکل میں نازل کیے ہیں، تو وہ کیا ہیں اور ہم اس سے کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ وصلاۃ علی اہلہ۔ سورہ اعلیٰ جو ہے وہ سورہ تکویر کے بعد اور سورہ لیل سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کی جو واقعی ترتیب نزول ہے اس میں یہ ساتویں نمبر پر ہے، اور موجودہ جو ترتیب ہے اس میں 87 نمبر پر ہے۔ یہ سورہ جس کا نام اعلیٰ ہے، سورہ اعلیٰ کے نام سے معروف ہے، جو پروردگار کی صفات میں سے ایک صفت ہے اعلیٰ، یہ اس سورہ کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اور یہ میں عرض کر دوں پہلے، اس کے بعد میں مختلف جو اس کے مطالب ہیں اس کی طرف ذکر کروں گا، کہ دو ایسے محور ہیں جو اس میں پروردگار نے جس کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کی ہے۔ ایک تو خود پروردگار عالم کے جو ہے وہ صفات ہیں، کہ جن میں تقریباً 5 آیات ہوئے ہیں، پروردگار نے اپنی صفات، مختلف صفات کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرائض کو جو ہے اس میں بیان کیا ہے پروردگار نے۔ مطالب کے حوالے سے جو ہے وہ جب ہم سورے پہ نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورے میں پروردگار نے جو ہے وہ جو ابتدا کی ہے اپنے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے، یعنی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس پہلی سے لے کے 5 آیت کریمہ ہوں جس میں اپنے صفات کا ذکر کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا۔ انشاءاللہ گفتگو ہوئی تو اس میں ان کے مطالب اور ترجمے، اس کی وضاحت کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 میں جو ہے وہ یہ ضمانت دلائی گئی ہے کہ جو آپ پر وحی ہوتی ہے، جو ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، وہ آپ بھولیں گے نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ آپ کے اندر اس کو محفوظ کر لیں اور اس کو آپ کبھی بھولیں نہیں، مگر یہ کہ جو پروردگار چاہے جائے، ظاہر سی بات ہے کہ تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو خود اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اس کی مشیت اور اس کا ارادہ جو ہے وہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار حاصل نہیں اس سلسلے میں، اگر وہ چاہے تو کچھ چیزیں بھلا سکتا ہے۔
یعنی گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کا آیات کو نہ بھلانا، یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر پر ایک خاص لطف،
خاص عنایت ہے، ایک لطف۔ ویسے تو ہم لوگ بھی جو ہے بعض چیزوں کو نہیں بھولتے، بعض چیزوں کو بھولتے ہیں، لیکن اس میں خاص طور سے مراد آیات الہیہ کا نہ بھولنا ہے، یا وہ احکام یا وہ تعلیمات جو آپ پر نازل ہوتی ہیں ان کا نہ بھولنا ہے، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 9 اور 10 میں جو ہے وہ پروردگار خاص طور سے نو میں اشارہ کرتا ہے آپ کے جو ہے وہ فرائض کے سلسلے میں، کہ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو یاد دہانی کرائیے، لوگوں کو نصیحت کیجیے، ان نفعات ذکر، اگر جو ذکر یاد دہانی جو ہے فائدہ پہنچائے. اس کے بعد آیت نمبر 10 اور 11 میں جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے ان افراد کا کہ جو مختلف قسم کے ہیں، یعنی افراد گویا کہ مختلف قسم ہیں، ان میں استعداد مختلف قسم کی ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی ایک شرط بیان کی گئی کہ انسان کے اندر خوف خدا اگر ہو تو نصیحت قبول کرنے کا میدان اس میں جو ہے وہ زیادہ فراہم ہوتا
پایا جاتا ہے. تو انسانوں کی صلاحیتیں اور استعداد جو ہے وہ مختلف ہیں.
مختلف ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو برے لوگ ہیں ان کے برے انجام کا تذکرہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جہنم میں جائیں گے، اور ان کی کیفیت اس میں یہ ہوگی کہ ثم لا یموتو فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندہ ہوں گے اور نہ ہی وہ مریں گے. البتہ اس کے وجوہات بیان کی گئی کیوں نہ ایسی کیفیت کیوں ہوں گی، نہ مرے نہ زندہ رہے، انشاءاللہ
موت اور زندگی کے درمیان
والی کیفیت ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 14 اور 15 میں جو ہے وہ بعض ایک طرح سے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا جن لوگوں نے تزکیہ نفس کیا، یا جن لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عید جو زکوٰۃ فطر ہے اس کو ادا کیا، بعض نے زکوٰۃ فطر کا بھی ترجمہ کیا ہے، بعض نے تزکیہ نفس کا بھی ترجمہ کیا ہے، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ کے نام کو یاد رکھا اور نماز ادا کی. اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 16 اور 17 میں جو ہے وہ پروردگار مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم کرتے ہو جبکہ آخرت یہ کہیں بہتر ہے اور باقی ہمیشہ باقی رہنے والی. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ تم دنیا کی بجائے آخرت کو ہر جگہ ترجیح دو، آخرت پہ مقدم رکھو، مگر ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کو مقدم رکھتا ہے. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے 4 آیتوں میں تذکرہ کیا، آیت نمبر 14 15 16 اور 17 میں، کہ جن کا تذکرہ پہلے کے جو صحیفے ہیں ان میں ہم نے کیا ہے، وہ صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ بطور مثال جو ان کا ذکر کرتا ہے، کہ ان کا ذکر ہم نے پہلے بھی کر دیا کہ جس نے تزکیہ نفس اختیار کیا، جس نے نماز ادا کی، جس نے جو ہے وہ آخرت کو دنیا پر مقدم کیا، وہ انسان
وہ فلاح پا گیا،
فلاح یافتہ ہوگا اور کامیاب یافتہ ہوگا.
اس کا شان نزول کیا ہے اس سورے کا؟
جی دیکھیں، جب شان نزول کے حوالے سے ہم اس پہ نظر کرتے ہیں تو شان نزول خود یہ ان سوروں میں سے ہے، جیسا گزشتہ بھی سورہ اسی طرح تھا سورہ تاریخ، کہ جس کا مستقل شان نزول نہیں ہے، لیکن بعض آئے
پورے سورے کا شان نزول, شان نزول بیان نہیں کیا،
مگر پہلی آئے کریمہ کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، جس میں ارشاد ہوتا سبح اسم ربک الاعلی، کہ جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا یہ بتائیے کہ ہم جو ہے وہ رکوع میں کیا پڑھیں، تو آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں کہا فسبح بسم ربک العظیم، کہ آپ اپنے عظیم پروردگار کا نام لیجیے، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمد. اس کے بعد پوچھا کہ اچھا سجدے میں کیا پڑھیں، تو حکم ہوا یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ پروردگار کے نام سے جو ہے وہ پڑھو. اس کے علاوہ یہ ایک آیت کریمہ جو اس میں ہے کہ ابھی جو جس کا ذکر ہو رہا تھا، وہ آیت نمبر 13 ہے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو بدبخت ہوگا یہ جو جہنمی شخص ہوگا نا اس میں زندہ رہے گا نا مرے گا. اس میں جو یہ ابو جہل کے بارے میں جو نازل ہوئی ہے، یعنی ابو جہل اس کا وہ ہیں مصداق ہیں، اور ایک عتبہ بن ولید کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہی اس کا بارے میں بھی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو یہ دو ان دو آیتوں مطلب یہ دو آیتیں سے ایسی ہیں کہ جن کا روایات میں جو ہے وہ شان نزول پایا
بیان
کیا،
لیکن پورے سورے کا شان نزول بیان نہیں ہوا کہیں.
جی
اچھا، یہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں؟
ہاں وہ میں نے شروع میں ذکر نہیں کیا، میں اس کو ابھی عرض کرتا چلوں کہ اس حوالے سے مفسرین کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے یا جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا ہے. بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ سورہ مکی ہے، کیونکہ اس میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ اس کے مکی ہونے میں دلالت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، سورہ مدنی ہے، کیونکہ اس میں پروردگار کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور عقیدے کی گفتگو ہے، لہذا جو ہے مدنی. البتہ میں ذکر کرنا چاہوں گا صاحب تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، جن کی مشہور تفسیر ہے وہ، اس کا ترجمہ فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور میرا خیال اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور بہت ہی گراں قدر تفسیر ہے، جس کو
علامہ سید محمد حسین طباطبائی
کی، جس کو علماء شیعہ، علماء اہل سنت، تمام علماء اسلام جس کو واقعی ایک ارزشمند نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. واقعی بہت ہی اہم تفسیر ہے. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے سورہ کا وہ مدنی ہے, یعنی مدینے میں نازل ہوا, کہ جس میں جو ہے وہ
احکام بیان کیے گئے,
نہیں جس میں پروردگار عالم کے صفات بیان کیے گئے ہیں.
صحیح.
کہ وہ مثلا اپنے رب اعلیٰ کے نام سے جس نے پیدا کیا, متوازن پیدا کیا, یہ جو مختلف صفات
میں اس شان نزول کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ جس نے سبح اسم ربک الاعلیٰ, گویا کہ ایک حکم بیان کیا کہ تم سجدے میں اس ذکر کو پڑھا کرو.
ہاں اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کا انہوں نے جو ذکر کیا وہ یہ کہ صفات پروردگار چونکہ بیان کیے گئے, یعنی عقائدی گفتگو ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو عقیدے کی گفتگو تھی وہ مکے سے متعلق تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو آخر کا حصہ ہے سورہ کا, اس میں جو احکام بیان کیے گئے, نماز کا تذکرہ ہے, زکوٰۃ فطر کا تذکرہ ہے, لہذا وہ کہتے ہیں کہ جو آخر کا حصہ ہے وہ, جو دوسرا حصہ ہے سورہ کا, وہ جو ہے وہ مدنی ہے اور کیا کہتے ہیں مدینے میں نازل ہوا ہے. البتہ مشہور تفسیر یہی ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے. اور
یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سورہ کا, کسی سورہ کا کچھ حصہ یا کچھ آیات مکے میں نازل ہوئی ہوں.
جی ہاں.
اور کچھ حصہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا.
ہاں ایسا ممکن ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم بعض سورے ہم نے ذکر کی جس میں تھا کہ بعض آیتیں وہ تھیں کہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی تھیں. یا مثلا سورہ دہر کے حوالے سے ہم نے جب گفتگو کی تھی تو ابتدائی کچھ آیات جو ہیں وہ جی مدینے میں نازل ہوئی تھیں, بقیہ کے لیے تھا کہ بقیہ آیات جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئیں. تو اس طرح کے سورے پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں اور کچھ آیات جو ہے وہ مکی ہیں.
تو لہٰذا اس میں بھی کچھ آیات مکی ہو سکتی ہیں اور کچھ آیات جو ہے وہ مدنی ہو سکتی.
جی ہاں اس مفسر,
لیکن مشہور اس کو مکی
جی مشہور مفسرین کا نظریہ یہی ہے, اور مشہور یہی مفسرین کے درمیان کہ یہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور معروف اسی مکی کے نام سے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. سورہ اعلیٰ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ابتدائی کہ اس کے اندر کون کون سے مطالب ہیں, شان نزول کیا ہے, اور یہ سورہ مکی ہے یا مدنی. تو آپ نے فرمایا کہ مشہور نظر اور رائے یہ ہے مفسرین کی یہ مکی ہے. تو یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور انشاءاللہ وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان جس میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ اعلیٰ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ اعلیٰ الذی خلق فسوا, یعنی تخلیق کے ساتھ توازن اور تناسب قائم کیا, چنانچہ اس کائنات میں کوئی شے کسی شے سے متصادم نہیں. یہ کائنات حسن جمال میں ایسی شکل میں ہے کہ اس سے بہتر قابل تصور نہیں. والذی قدر فہدا, قدر یعنی تقدیر سازی کی, صرف تخلیق نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے لیے منصوبہ بندی کی اور ہر مخلوق کے لیے حدود و قیود کا تعین کیا, اور اس کی ذات و صفات اور افعال کے لیے ایک قانون اور دستور وضع کیا جس سے تجاوز کرنا ممکن نہ ہو. فہدا مخلوق کی آئندہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس میں آئندہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اصول و ضوابط اور لوازم کے حصول کی ہدایت بھی ودیعت فرمائیں, اور عبودیت و بندگی کے تقاضے بھی اس کی فطرت میں ودیعت فرمائیں. اسی فطری ہدایت کی بنا پر بچہ ماں کی چھاتی کو پہچان لیتا ہے اور ہر جاندار اپنی روزی کے مقامات کی طرف چل پڑتا ہے. یہ ہدایت خلقت کے ماورا ایک شعور ہے جو اللہ کی نشانی ہے. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے, لہذا قرآن کے تحفظ کا اولین مرحلہ یہی ہے کہ جس ہستی کے سینے پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس سینے میں وہ حفظ ہو جائے, اور عدم نسیان اس کا لازمہ ہے. کئی بار پہلے بھی اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ رسول کریم وحی کو اپنے حواس ظاہری کے ذریعے وصول نہیں کرتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ وصول فرماتے تھے. اپنے وجود کو نہ بھولا جا سکتا ہے نہ اس میں غلطی سرزد ہو سکتی ہے, لہذا صحیح بخاری کی وہ روایت صریح قرآن کے خلاف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک آیت کی فراموشی کی نسبت دی گئی ہے. الا ما شاء اللہ کا استثناء صرف اس بات کا اظہار ہے کہ اگر اللہ آپ سے اس وحی کو سلب کرنا چاہے تو پھر آپ بھول سکتے ہیں، مگر اللہ ایسا نہیں کرے گا۔
وتقصيري ليرشف الشهدى والنعمى خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير۔
ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر پیام رحمان میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ جس میں ہم سورہ اعلیٰ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، تو ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی صاحب نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ سورہ مشہور رائے کے مطابق مفسرین کی جو رائے ہے مکی ہے، اور لہٰذا ہم آگے بھی گفتگو کریں گے اس کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب اور اجر کیا ہے۔ چلیے ہم یہ سوال جو ہے وہ قبلہ سے مولانا حسنی صاحب سے کرتے ہیں۔ قبلہ، سوال میں نے ناظرین کی خدمت میں پہلی پیش کر دیا ہے، چونکہ قرآن مجید کے ہر سورے کی فضیلت، اس کی تلاوت کی فضیلت، اس کا ثواب مختلف بیان کیا ہے، اور اب تک ہم نے الحمدللہ قرآن کا جو آخری سپارہ ہے، تیسواں جو جز ہے، اس میں ہم پہنچ گئے ہیں، اور سورہ اعلیٰ تک مختلف سوروں کے بارے میں روایات ہمیں پیغمبر سے، ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے روایات ہمیں ملی ہیں کہ جس میں مختلف سوروں کی فضیلت بیان کی گئی، تو اس کی کیا فضیلت ہے تلاوت کی؟
دیکھیں، یہ سورہ اعلیٰ جو ہے وہ مقین بہت با فضیلت سوروں میں سے، ہر سورہ اپنی جگہ پہ فضیلت کا حامل، لیکن
یقین
اس کی اپنے الگ خصوصیات ہیں۔ خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا من قرآ، کہ جو اس سورے کو پڑھے گا، جو اس سورے کی تلاوت کرے گا، آتاہ اللہ، اللہ اسے عطا کرے گا، ہر اس حرف کے بدلے 10 نیکیاں، کہ جس حرف کو ابراہیم، موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ یعنی خود آپ پر جو ہے وہ نازل کیا تھا، یعنی ہر وہ حرف کی جو جناب ابراہیم پر، جناب موسیٰ پر، خود آپ پر نازل ہوا ہے، اس کے مقابلے میں 10 نیکیاں، یعنی ہر حرف کے مقابلے میں 10 نیکیاں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ کتنے لاکھوں حروف ہوں گے اگر اس کو شمار کیا جائے، کلمہ نہیں کا حرف کہا ہے، تو اس حوالے سے لگتا ہے کتنا اجر ہوگا۔
جیسے الف، جیسے با،
جی
یہ حروف ہے،
یہ ایک حرف ہے، الف ایک حرف، حرف ایک حرف،
اور پھر حضرت
ابراہیم
حضرت موسیٰ پہ جو صحیفہ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پہ جو کتاب نازل ہوئی،
جی جی، ہر حرف کے مقابلے میں 10 نیکیاں عطا کرے۔ اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت اپنی نماز فریضہ میں یا اپنی نماز نافلہ میں کرے گا، اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کا ملتا ہے کہ بے بابن، جس دروازے سے چاہے، پھر مختلف دروازے ہوں گے جنت کے، جس دروازے سے چاہے جو ہے تو داخل ہو جا۔ اور یہ سورہ اتنا اہم ہے کہ ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام اور خود حضور کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب بھی یہ سورہ پڑھا جاتا تھا، آپ پڑھتے تھے تو فوراً اس سورہ کے پڑھنے کی بات کہتے تھے سبحان رب الاعلی و بحمد،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یہ پاک اور منزہ ہے میرا اعلیٰ پروردگار۔ حضرت امیر المومن حضرت علی علیہ السلام سے جو ہے وہ ملتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کے ایک صحابی نقل کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں نے آپ کے پیچھے 20 شب جو ہے نماز پڑھی، اور میں نے دیکھا کہ ہر شب آپ نے ہر نماز میں جو ہے وہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی، تو میں نے، مجھے تعجب ہوا کہ مثلا کیسا سورہ ہے، تو میں نے پوچھا کہ مولا یہ کیسا سورہ ہے کہ آپ جو ہے، تو فرمایا
مسلسل 20 دن سے
تلاوت کر رہے ہیں اس کی، تو فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں تو کم از کم 20 مرتبہ لوگ اس کی تلاوت کرتے روزانہ۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ انسان جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کو جو ہے وہ، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے گویا کہ، یعنی جو بھی سورہ تلاوت کرتا ہے اس طرح جیسے اس نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، جو گزشتہ انبیاء ہیں، ان کے صحیفوں کی تلاوت کی ہو، یعنی فقط اس سورہ کو پڑھنا اس طرح سے جیسے گزشتہ صحیفے جو تھے، جو اللہ کی طرف سے جناب ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، ان کی تلاوت کی ہو۔
جبکہ قبلہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ صرف سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ جب عید الفطر آتی ہے
جی.
یا عید الضحیٰ کا موقع ہوتا ہے بقرہ عید, تو صرف نماز عیدین ہی میں یہ دو مرتبہ
ہاں عام طور
ان
سے
کی تلاوت ہوتی ہے.
بلکہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ مومنین جماعت میں اگر کسی امام جماعت میں کوئی بڑا سورہ جو ہے وہ, تو بعض افراد بعض ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کیوں بڑا سورہ
جلدی ہوتی ہے,
ہاں جلدی ہوتی ہے کیوں بڑا سورہ پڑھنے لگے. تو بہرحال یہ تو فضیلت ہے, اور بعض سوروں کے خاص طور سے تاکید وارد ہوئی مثلا شب جمعہ کے لیے, روز جمعہ کے لیے, کہ اس سورہ کو پڑھا جائے. خیر خلاصہ کلام یہ کہ یہ سورہ بہت اہم سورہ ہے, اس کی خاصیت میں نے ذکر کی کہ اس کا اتنا ثواب ہے, اس کا اتنا اجر ہے. اس لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کان کے سلسلے میں کان یحب ھذہ السورہ, کہ آپ اس سورہ کو محبوب رکھتے تھے,
پسند فرماتے تھے
اس سورہ کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم حضور کو محبوب رکھتے ہیں اور حضور کو یہ سورہ محبوب ہے, تو ہمیں بھی یہ سورہ محبوب ہونا چاہیے. محبوب کی چیز جو محبوب کی چیز محبوب ہوتی ہے, محب کو بھی جو ہے خلاصہ کلام یہ کہ محبوب ہونا چاہیے.
یقیناً خیر الحمدللہ تمام مسلمان قرآن پر یقین رکھتے ہیں, پیغمبر کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں, اور پیغمبر تمام مسلمانوں کے محبوب ہیں, قرآن مجید تمام مسلمانوں کا محبوب ہے. لیکن تھوڑا سا جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز میں یا بعض اوقات لمبے اور بڑے جو سورے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے تھوڑا کتراتے ہیں, تو جو چیز محبوب ہوتی ہے انسان اس سے ہمیشہ مانوس رہتا ہے. تو ہم ہر سورے کو پڑھیں مختلف مقامات, بالخصوص نماز میں اس طرح کے سورے جن میں 15, 16, 17, 18, 20 آیات ہیں, ان کو پڑھنے کی کوشش کریں, عادت ڈالیں, اور چھوٹے سوروں پہ ہم اکتفا نہ کریں.
یقیناً ایسا ہی ہے, اور جو آپ نے اشارہ کیا یہ اس میں وجہ کیا ہوتی ہے, ہم کیوں نہیں چاہتے, ہم کیوں چاہتے ہیں جلدی نماز ختم, کیونکہ ہمارے اندر وہ محبت نہ عبادت کی نہیں پیدا ہوئی, وہ عشق نہیں پیدا ہوا. حکم دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یعنی عشق کرے عبادت سے, عبادت کو گلے لگائے, عبادت اپنے پورے وجود سے جو ہے وہ عبادت کو محسوس کرے, یعنی اس طرح سے عبادت کرے, تب پروردگار جائے
یقین. یقیناً قبلہ چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر ان پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو ہم باقاعدہ آیات کی طرف چلتے ہیں کہ آیت نمبر 2 سے لے کر 5 تک, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الذي خلق فسوى سبح اسم ربك الاعلى کے حوالے سے تو آپ نے گفتگو فرمائی. آیت نمبر 2 سے, الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. یہ جو 4 آیات ہیں الذي خلق فسوى سے, اس میں صفات الہیہ کا ذکر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی پہلے چونکہ پروردگار کو کی ایک صفت بیان کی گئی اعلیٰ, پھر اس کے بعد مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق کیا ہے, اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کے اندر جو یعنی کہ اس کو مساوی قرار دیا, متوازن بنایا ہے,
توازن
برقرار رکھا ہے. تو یہ جو صفات ہیں اللہ کی, ان کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ یہاں کس طرح کی صفات پروردگار کی بیان کی گئی.
جی بہت اچھا سوال ہے. یقیناً ہم سوروں کو پڑھتے ہیں اور اسی سے صحیح طور پہ گزر جاتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان آیات پہ توجہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ واقعاً کن پروردگار عالم کی کن صفات, ظاہر سی بات پروردگار کی ہم ذات تک تو نہیں پہنچ سکتے کہ اس کی جو ذات کی حقیقت ہے اس کو ہم معلوم کریں, کیا یہی صفات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. یہ صفات وسیلہ ہیں گویا کہ ایک طرح سے پروردگار سے معرفت حاصل
اس کی
کرنے
کن
کا,
ہے ذات تک ہم
ہماری رسائی ممکن نہیں
ممکن
ہے. البتہ صفات کو ہم جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی, اس میں پہلی آیت کے سن تھوڑا ذکر ہوا تھا, سبح اسم ربک الاعلی, اپنے اعلیٰ پروردگار کے نام کی جو ہے وہ تسبیح کیجئے. اب یہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کی بھی میں تھوڑا وضاحت کرتا ہے چلوں, کہ یہاں پہ جو کہا گیا کہ اپنے پروردگار, اپنے اعلیٰ پروردگار کے نام کی, تو یہ اسم سے جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اسم سے مراد جو ہے وہ مسمہ ہے, اور گویا کہ اسم سے مراد یہاں اسم نہیں ہے بلکہ خود ذات پروردگار ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ اسم اشارہ ہے اس ذات کے لیے جو ہے وہ، یہاں اسم خود مسمہ نہیں ہے، کہ بعض نے کہا اسم خود مسمہ ہے یعنی ذات ہے، لیکن بعض نے کہا نہیں، اسم جو اشارہ ہے اس مسمہ کے لیے، تو دونوں کی نتیجے میں کوئی فرق،
نتیجہ ایک ہی ہے،
ایک ہی ہے دونوں کا،
کہ یعنی ظاہر ہے جب انسان کسی کے نام کا رٹا لگاتا ہے اور اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا صرف نام مقصود اور اس کی مراد میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذات ہوتی ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، اسے یاد کر رہا ہوتا ہے.
اس کے بعد یہ کہ اپنے پروردگار، یعنی گویا کہ اور جو دیگر جو بت ہیں ان کو جو پروردگار لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے، اس سے آپ کے پروردگار کے جو مسئلہ الگ ہے، لہذا ربکا کا آپ کے پروردگار کے جو وہ پروردگار
جو تمہارا رب،
جو تمہارا رب ہے، تمہارا رب جو وہ کیسا اعلیٰ ہے، اس کی صفت بیان کی. اعلیٰ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے بالا تر ہے، یعنی انسان کے وہم ہو، خیال ہو، قیاس ہو، جو بھی چیز جو ہے وہ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ اس کا مقایسہ کیا جا سکے، کوئی ایسی چیز نہیں جسے کہا جا سکے جو پروردگار سے بالا تر ہو. اعلیٰ یعنی وہ ہر چیز سے بالا تر ہے، اور ہم اپنے وہم و خیال و قیاس میں اس کو نہیں لا سکتے، یہ ہمارے وہم و خیال سے بھی بالا تر ہے. تو یہ مراد ہے یہاں کے اوپر. اس کے بعد جو ہے وہ،
اگر آپ یہاں پہ اجازت دیں تو ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ الذی خلق فسوا اور جو بقیہ آیات ہیں ہم انشاءاللہ ان کی طرف آئیں گے. تو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی.
بسم اللہ.
ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، کے جس میں ہم سورہ اعلیٰ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے سورہ اعلیٰ کی وضاحت یا اس کی ایک مختصر سی اور ایک اجمالی تفسیر آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام پیام رحمان جاری و ساری.
میں تو پنج تن کا وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنجتنے.
ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیام رحمان، اور بہت ہی خوبصورت آواز میں سہروردی صاحب کا کلام سن رہے تھے. ذکر رسول اور آل رسول ہو رہا تھا، اور مباہلہ کی مناسبت بھی ہے. ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے مہمان مولانا قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف. اور گفتگو کر رہے تھے صفات الہیہ کے حوالے سے قبلہ، جی. آیت نمبر 2, 3, 4 اور 5 میں، اور ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہتے ہیں قبلہ
جی. اب جو ہے وہ ہم نے رب پہلی آیت کے جو ہے وہ کی وضاحت کی، اب اسی ربک الاعلیٰ کی، یعنی رب ایک صفت ہے پروردگار کی، یعنی اللہ کی ایک صفت رب ہے، دوسری اعلیٰ. اب ان دونوں کی وضاحت ہو رہی باقی آیات میں. الذی خلق فسوا، کہ جس نے خلق کیا اور متوازن پیدا کیا.
تمہارا اعلیٰ پروردگار وہ ہے کہ جس نے تمہیں متوازن خلق کی.
اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کائنات میں انسان جب نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنے جگہ کے اوپر ہے، چاہے وہ شمسی نظام ہو، چاہے وہ قمری نظام ہو، چاہے وہ آسمانی نظام ہو، زمین، ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ توازن جو ہے وہ برقرار ہے.
ہر چیز کی خلقت
میں یہ توازن جو ہے برقرار ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والذی قدر فہادہ، کہ وہ پروردگار کے جس نے اندازہ معین کیا اور پھر ہدایت کی. اب یہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ کافی تفصیلی گفتگو ہے کہ اندازہ یہاں اس کا کرنے کا کیا مطلب ہے. اندازہ معین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہر چیز میں گویا کہ ایک اس کی مقدار گویا کہ معین کر دی ہے، اور اس کے بعد فہدہ اس کی ہدایت کی. اب یہاں سے ہدایت سے مراد تکوینی ہدایت. تکوینی ہدایت مطلب یہ کہ ہر انسان کے اندر اس نے، یعنی ہر مخلوق اور موجود کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا ہے، ایسے قوانین رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کمال کی طرف حرکت کرتا ہے،
آگے بڑھتے ہیں.
وقت نہیں ورنہ میں اس کی مثال دیتا کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ پروردگار خلق کرتا ہے، اس کے بعد خلق کرنے کے بعد انسان کی پشت پناہی کرتا ہے تاکہ وہ کمال کی طرف حرکت. یہاں بھی مراد تکوینی اور فطری ہدایت ہے کہ جو انسان کے اندر، ہر موجود کے اندر پروردگار جو ہے وہ
رکھی
ہے. جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں ملتا ہے کہ جب فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا پروردگار وہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہدایت کی. ہدایت سے مراد وہی جو ہے تکوینی ہدایت. اب یہ تکوینی ہدایت اس کے مقابلے میں جو ہے وہ تشریح ہدایت آتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے انسان کو تکوینی ہدایت کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کی فطرت میں جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں، قوانین رکھے ہیں جس سے وہ اس کو پورا کر سکے، اس کے علاوہ جو ہے وہ انبیاء کو نازل کیا،
قرآن مجید کو جو ہے وہ بھیجا. انبیاء کو انسانی کی ہدایت کے لیے
یہ تشریعی ہدایت اس کو تشریعی ہدایت کہا جاتا ہے.
ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے جی. اگر
اچھا اس کے بعد آخری جملہ یہ کہ پھر وہ گھاس کے پیدا کیے جانے کا تذکرہ ہے، جو در حقیقت اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو پھر جو ہے وہ سکھا دیتا ہے، خش و خاشاک میں تبدیل کر دیتا ہے، جو خود دنیا کے فنا پذیری کی طرف جو اشارہ ہے کہ دنیا بھی ایسی.
بہت بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں مت بھولیے گا. فی امان اللہ.
يا من يرحم من لا ترحم العباد.